بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، اس وقت جس موضوع کو اختیار کیا گیا ہے وہ نکاح کے تعلق سے، چونکہ ان دنوں کے اندر کچھ نکاح ہو رہے ہیں اور نکاح کے تعلق سے ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نکاح حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. انبیاء سابقین کے اندر بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع سے خطبہ نکاح کے اندر تین آیات پڑھا کرتے تھے. ایک وہ آیت جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک وہ آیت جو سورہ نساء کے شروع کے اندر ہے، اور ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ تینوں آیات، اس کے معنی پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو مشترکہ طور پر ان آیتوں کے اندر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اختیار کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کا موقع، خوشی کا موقع، دلہا بھی اس کی خوشی کے دن ہیں، دلہن کے گھر والوں کے بھی خوشی کے دن ہیں، دونوں طرف کے لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہے. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے اور جس کا پورا مضمون اگر ہے تو وہ کل خلاصہ جس کا نکلتا ہے وہ اللہ کے خوف کا. ایسے وقت میں اللہ کے خوف کی جو نصیحت کی جا رہی ہے، یا دوسرے الفاظ میں دلہا کے حق میں جو سہرا پڑا جا رہا ہے وہ تقوی کی وصیت کا سہرا پڑا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوی نگاہ کے ذریعے اس بات کو محسوس کر لیا کہ یہ موقع ہے جس موقع پر دونوں طرف کے لوگ جمع ہیں، دلہا کے گھر والے بھی جمع ہیں، دلہن کے گھر والے بھی جمع ہیں، دوسرے رشتے دار بھی جمع ہیں، دوست احباب بھی جمع ہیں. یہ موقع ہے کہ اس موقع میں آدمی خوشی میں آپے سے باہر ہو سکتا تھا، یہ موقع تھا جس میں آدمی خوشی میں کچھ سے کچھ کر گزر سکتا تھا، یہ موقع تھا کہ جس موقع کو اگر ہاتھ سے جانے دیا جائے تو پھر ان دلہا اور دلہن کی آنے والی زندگی تباہی کا سبب بن سکتی تھی. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی وصیت فرمائی، اللہ کے خوف کی وصیت فرمائی. تم اپنی زندگی کے اندر تقوی کو، اللہ کے خوف کو، اللہ کی خشیت کو، اللہ کے ڈر کو لازم پکڑو. یہ نکاح کا موقع ہے، سب کو تم نے بلا لیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اس خوشی کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو تم آگے سے باہر ہو جاؤ، یہ خوشی کا موقع سمجھ کر کے ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہاں غیر شرعی رسم و رواج آ جائیں. تم گانا بجانے جب بڑھاؤ جائے، ڈھول بجانے، اس طرح کی جو چیزیں، ان چیزوں کو کرنے لگو اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خلاف ورزی کرنے نہ لگ جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کا انتخاب فرمایا جس کے اندر تقوی کی وصیت کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام کو لے کر تم سوال کرتے ہو، اپنے لیے، اپنی اپنی بچی کے لیے ایک اچھے لڑکے کا انتخاب اور اپنے بچے کے لیے ایک اچھی بچی کا انتخاب تم چاہتے ہو, اللہ کے نام کے ذریعے اس کام کو تم انجام دیتے ہو, اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے داری کا بھی پورا پاس و لحاظ رکھنا. دلہا و دلہن کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے, آپ کا یہ جوڑا بڑا مبارک ہے, تمہاری زندگی آگے بڑھ رہی ہے, اب تم کو اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی کو آگے گزارنا ہے. اس دلہا کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں دلہن کو لا رہے ہو, اس کی پوری ذمہ داری اب تمہارے ذمے ہے, اس کو کھلانا پلانا کپڑا پہنانا, اس کی جو ہے رہنے کا انتظام کرنا, اس کی سکھ اور اس کی چین اس کے آرام کا پورا انتظام کرنا تمہارے ذمے. لڑکی والوں کو بھی کہا جا رہا ہے, لڑکی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تم یہاں سے نکل کر کے دوسرے گھر جا رہے ہو, وہ تمہارا اپنا گھر بنے گا, وہ تمہارے لیے کوئی دوسرا گھر نہیں, جیسے تمہارے لیے اپنے والدین کا گھر تھا, اب اس گھر سے نکل کر کے تمہیں ایک نئے گھر میں جانا ہے, ایک نئے ساتھی کے ساتھ تم کو رہنا ہے, تمہیں اس کے حقوق کی ادائیگی کا پورا پاس و لحاظ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ تم دونوں میاں بیوی اس طرح سے ایک دوسرے میں مشغول ہو گئے کہ اپنے والدین کو بھی بلا دیا, اپنے بھائی بہنوں کو بھی بلا دیا, اپنے دوسرے رشتے داروں کو بھی بلا دیا. نہیں, یہ رشتہ تمہارا بڑا مبارک ہے, لیکن جو رشتے تمہارے پرانے رشتے ہیں وہ رشتے اپنی جگہ باقی ہیں, تمہارے باپ اپنی جگہ باپ ہیں, تمہاری ماں اپنی جگہ ماں ہے, اس کے حقوق تمہارے اوپر واجب ہیں. یہ خاص طور سے دلہا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ حقوق ان کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے انتخاب کے ذریعے زندگی جو آنے والی ہے اس پوری زندگی کے اندر اللہ کے خوف کو اختیار کرنے کا حکم دیا, اور ایک دوسرے کے حقوق کے پاس و لحاظ کا حکم دیا. شوہر پر اللہ نے کچھ حقوق اپنی بیوی کے لحاظ سے واجب کیے ہیں, اور بیوی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کے تعلق سے کچھ حقوق واجب کیے ہیں. دونوں پر اپنے اپنے حقوق ہیں, ایسا نہیں کہ شوہر اپنے آنے والی بیوی کو اس کے حقوق فراموش کرنے لگے صرف اپنی ماں اور باپ میں, تمہارے ماں اور باپ تمہارے لیے ہیں, ان کے حقوق پہ ادا کرنا, لیکن یہ آئی ہوئی عورت یہ تمہاری ان کے گھر والوں نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا, تمہارے اوپر اعتماد کیا, اپنی لاڈلی کو تمہارے نکاح میں دیا, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس بچی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو, اس کے سکھ کا خیال رکھو, اس کو آرام پہنچانے کا خیال رکھو, اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ. اور لڑکی سے بھی کہا گیا یہ تمہارے ہونے والے شوہر تمہارے لیے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں, تمہیں ہر حال میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے, اللہ کی شریعت کے مطابق جو حکم تم کو دیں گے اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے, تمہیں اپنے والدین کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ہے, لیکن تمہیں اپنے شوہر کا پورا پاس و لحاظ رکھنا ہے, اس کی خدمت کرنی ہے, اس کو آرام پہنچانا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے اپنے حقوق کی ذمہ داری کو سمجھ لیں, شوہر اپنے حقوق کو جان لے کہ میرے اوپر میری بیوی کے کیا حقوق واجب ہوتے ہیں, بیوی یہ سمجھ لے میرے اوپر میرے شوہر کے کیا حقوق واجب ہوتے ہیں, اور ان دونوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے اپنے حقوق کو ادا کریں گے, ان کا جوڑا ایک مثالی جوڑا بنے گا, ان کی زندگی دنیا کے اندر ہی جنت کی زندگی بن جائے گی, سکون کی زندگی بن جائے گی, آرام کی زندگی بن جائے گی, اور وہ آگے جو زندگی گزاریں گے بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کی تربیت بھی ٹھیک طریقے سے کریں گے. تو یہ اس موقع پر نصیحت کی جاتی ہے. نکاح کے موقع سے شادی بیاہ کے موقع سے جو فضول رسم و رواج معاشرے کے اندر گھر کر گئے ہیں, ہمیں اس کے تعلق سے اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. جس نکاح کو اللہ کے نبی نے سب سے آسان بتایا, مسلم معاشرے کے اندر اس کو سب سے زیادہ سخت بنا دیا گیا, غیر ضروری اخراجات ہم نے اپنے اوپر ایسے لاگو کر لیے کہ آدمی کے لیے شادی ایک بوجھ بن گئی, لاکھوں روپے جب تک جمع نہیں ہوتے اس وقت وہ شادی کرنے کی سوچتا نہیں ہے, پیسے جمع ہو گئے پھر قرض لینے کے پیچھے بھاگتا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح عبارت القرض معمونا, سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ کم خرچ کیا گیا,
جس نکاح کے اندر جس شادی کے اندر سب سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے, قبول اور اسراف ہوتا ہے, اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کے قول کے مطابق بابرکت شادی وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا گیا. نکاح کے تعلق سے لڑکے والوں سے کہا گیا کہ تمہارے لیے ولیمہ کرنا سنت, گھر میں مہمان آئے ان مہمانوں کا احترام کرنا, اپنے متعلقین کو, دوست کو, اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی دوستوں کو بلانا یہ بہت اچھا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ جتنے دور کے بھی تعلق والے ہیں سب کو بھی بلائیں اور اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ کرے اور اضافی دعوتیں کرنے لگ جائے, جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ولیمے کی دعوت سے پہلے ایک اور دعوت کا رواج چل رہا ہے اور اس دعوت پر خصوصی طور پر جو ہے لوگوں کو خصوصیت سے بلایا جاتا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ بعض لوگ اس دعوت کے سب سے زیادہ متمنی ہوتے ہیں کہ اس دعوت میں ہم شریک ہو جائیں. جو نکاح کی دعوت سے پہلے کی دعوت ہوتی ہے, جو مچھلی کے نام سے, مچھلی کھلانے کے نام سے جو دعوت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک ہزاروں روپیے بلکہ اگر مبالغہ نہ ہو تو لاکھوں روپیے اس دعوت پر خرچ کیے جاتے ہیں, یہ سوائے اسراف و فضول خرچی کے کچھ نہیں, یہ اپنی نام و نمود اور دکھاوے کے کچھ نہیں. ہمیں ان سب معاملات میں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے اور نکاح کے عمل کو آسان سے آسان بنانا چاہیے. شادی کو کہتے ہیں کہ شادی خانہ آبادی, گھر کو آباد کرنے والی چیز ہے, خانہ بربادی نہیں ہوتی ہے شادی. ہم نے اپنے عمل کے ذریعے, اپنے قرض کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے کچھ ایسا کر لیا ہم نے کہ یہ شادی جو ہے اس کو ہم نے شادی بنا دی اور شادی کو ہم نے جو ہے خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی کر دی. لاکھوں روپیہ قرض کے بوجھ سے آدمی دبے ہوئے ہیں, اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے, لوگوں سے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے لگتا ہے اور قرض بھی لیتا ہے, سودی قرضوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور سودی قرض لے کر کے پھر گناہ پر گناہ کا مرتکب ہونے لگتا ہے. یہ بربادی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنے گھر کو بھی برباد کر رہا ہے, اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہا ہے. جتنی حد تک اللہ نے ہمیں استاد دیے, کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں اللہ نے بہت استاد دیا ہے تو اسی کی طرح سے کریں, اپنی استاد میں بھی ہم اس کو جو ہے محدود کرتے جائیں اور جہاں تک ہو سکے نکاح کے اخراجات کو, شادی کے اخراجات کو ہم کرنے اتنا کم کریں کہ چند الفاظ میں اگر بنائیں تو شادی کے اندر سے تین نقطے نکال کر کے ہم اس کو شادی بنائیں. اب وہ شادی واقعتاً جو شادی ہوگی اس کے اندر اللہ کے نبی کے قول کے مطابق بڑی برکتیں ہوں گی اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان اپنی جگہ برحق. پھر گھر میں جب عورت آئے گی اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو جان کر ہمیں زندگی گزارنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایمان کی زندگی گزارنے والا بنائے, اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے.